لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الصلوات لائق سید احترام مومنین عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ ایک ایسی مظلومہ ماں کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے کہ جہاں کہیں پر بھی اس قرہ ارض پر مجلس حسین ہو رہی ہے، وہ بی بی اپنے رومال کو لے لیے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کے غم میں بہائے جانے والے آنسو اکٹھا کرنے چلی آتی. یقیناً یہ پروردگار عالم کا ایک ایسا نظام قدرت ہے کہ پروردگار نے ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف خلق فرمایا. پروردگار عالم نے ہر ایک کا مزاج دوسرے مزاج سے مختلف رکھا. انسان کی عادتیں دوسرے انسان کی عادتوں سے فرق کرتی ہیں. ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کو کھانے میں کچھ اچھا لگتا ہے، کوئی کھانے میں کچھ اور چیز پسند کرتا ہے. اور یہی اس دنیا کی خوبصورتی ہے کہ پروردگار نے ایسے مختلف الگ الگ پھول خلق کیے کہ جن میں سے ہر ایک پھول کی اپنی خوشبو ہے. جب گلدستے پر یہ مختلف خوشبوؤں والے پھول سجتے ہیں تو हर फूल आपस में एक दूसरे के साथ रहकर अपनी खुशबू देता है, कोई इस बात की फिक्र नहीं करता कि मैं उस फूल को इस गुलदस्ते से बाहर निकाल दूं, दूसरा ये फिक्र नहीं करता कि मैं उस फूल को अपने गुलदस्ते से बाहर निकाल कर फेंक दूं। मगर जब हजरत इंसान की बात आती है तो वो इंसान की जिसे यानी चरिंद परिंद हैवान इंसान जमादात नबातात इनके पास महदूद सोर्सेज है, महदूद वसाइल है, और हजरत इंसान के पास ला महदूद नेमतें हैं परवरदिगार की, तो हक के शुक्र किसका बड़ा है अदा करने का, फर्ज किसका बड़ा है कि अल्लाह का शुक्र उतना ही बुलंदी पे जाकर अदा करे, यकीनन इंसान का। अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया, नहीं था और खल्क हुआ, परवरदिगार ने इंसान को खल्क किया, नहीं था इंसान हुआ, यानी वादी अदम से वादी वजूद में दाखिल किया उसने परवरदिगार ने इंसान को, और हर तरह की नेमतें उसे अता की, आंखें अता कर दी, कान अता कर दिए, जुबान दे दी, अकल की नेमत, सोच समझने की नेमत, दिल की नेमत, एहसासात, ये दो हाथ, ये दो पांव, ये रूह, ये जिस्म, हर चीज अदा कर दी, लिबास, माँ बाप, इल्म, इंसान को अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं उन सारी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत हिदायत की नेमत है। जितनी नेमत अल्लाह ने, जितनी नेमतें इंसान पर अल्लाह ने निछावर फरमाई है, उनमें जो नेमतें सबसे बड़ी बड़ी नेमतें हैं ना, वो है हिदायत की नेमत, इल्म की नेमत। इसीलिए अगर इंसान दुनियावी नेमतों को हासिल कर सके, किसी के पास कम हो किसी के पास ज्यादा हो, तो इंसान के लिए फिक्रमंदी की बात नहीं होनी चाहिए कि किसी के पास ज्यादा माल है मेरे पास कम है, किसी के पास ज्यादा लिबास है मेरे पास कम है, किसी के पास बड़ा घर है मेरे पास छोटा है, तो इंसान को शर्म इस चीज में नहीं आनी चाहिए कि मेरे वसाइल कम है या ज्यादा, इसलिए कि इंसान की फजीलत का बाइस ये चीजें नहीं है, इंसान का ऐब ये नहीं है कि कम या ज्यादा लिबास है, इंसान का ऐब ये है कि इल्म से जाहिल है, इंसान का ऐब ये नहीं है कि बड़ी गाड़ी में आता जाता है या नहीं है, उसका ऐब ये है कि हिदायत से महरूम है या नहीं। बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह की जितनी नेमतें हैं उनमें के सबसे बड़ी नेमत हिदायत, तो हिदायत मिलती किन से है, जब हिदायत सबसे बड़ी नेमत हुई तो हिदायत देने वाले कितनी बड़ी नेमत हुए। अब देखिए जरा, परवरदिगार आलम ने जो दुनिया सजाई है ना, ये असबाब की दुनिया सजाई है, सबब मुसबब कॉज इफेक्ट, अल्लाह ने इंसान को खल किया, मां बाप का वसीला दरमियान में रखा, यकीनन वसीले का इनकार करने वाले भी हमारे ही मुआशरे के अंदर आपको मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि नहीं वसीले का मैं कायल नहीं हूं। तो अब परवरदिगार आलम कहता है, हिदायत देता है अपने बंदों को कि इंसान जिंदगी कैसे गुजारे, इसलिए कि इंसान की जिंदगी का खुलासा क्या है, वो दो कामों के लिए आया है, एक अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए आया है, एक उसके रसूल के हुक्म मानने के लिए दुनिया में आया है। अगर आप इंसानी जिंदगी क्या है इसको फैलाना चाहें तो सारी की सारी जिंदगी गुजर जाती है फलसफा और मंतिक बयान करने में, और इतनी मुश्किल मुश्किल बहसें की है उलमाए कराम ने, उसकी तरफ न जाएं। अगर इसको सम अप करके समराइज करना चाहें, इसको बिल्कुल खुलासा करके बयान करना चाहें, तो दो बातें हैं, एक ये बात कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करो, दूसरा ये कि मोहम्मद ने जो कहा उसको मानो। ठीक, अब देखिए क्या कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ने कहा कि भाई माह रमजान में रोजे रखने हैं और मोहम्मद मुस्तफा ने कहा हो कि माह ज़िलहज में रोजे रखोगे भाई, क्या कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह ने कहा कि खाने काबा के चक्कर लगाने और मोहम्मद मुस्तफा ने आकर कहा हो कि नहीं सफा और मरवा के चक्कर लगाने, खाने काबा के चक्कर के पैरेलल, नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ कि ये कहा जाए अल्लाह का हुक्म कुछ और है और मोहम्मद मुस्तफा ने कुछ और कहा, نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, اس لیے کہ جو اللہ نے کہا وہی ہے جو محمد کی زبان سے نکلا. کیوں؟ کیونکہ اللہ براہ راست اپنے بندوں سے بارتا, جب بھی اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے محمد کی وسیلے سے کرتا ہے. جب بھی اللہ خطاب کرتا ہے اپنے بندوں سے, اپنے حبیب کے وسیلے سے خطاب کرتا ہے. اور وسیلے کا انکار کرنے والے اس دنیا میں ہی نہ آتے اگر ماں باپ کا وسیلہ نہ ہوتا. ساتھ رہیے گا تاکہ ہم نتیجے کے قریب سے قریب تر ہو سکے. اللہ نے انسان کو آنکھیں دی, کان دیے, زبان دی, ناک دیا اور عقل دی. اب یہ آنکھیں دیکھتی ہیں, یہ کان سنتے ہیں, یہ زبان بولنے میں کام آتی ہے اور یہ عقل سمجھنے میں کام آتی ہے. ایسے میں کوئی مشکل بات تو نہیں کر رہا. آنکھیں دیکھتی ہیں یا دیکھنے میں مدد کرتی ہیں. سائنس تو یہ کہتی ہے کہ آنکھیں ایک ایسی مشین ہے کہ جو عقل کو سگنل دیتی ہے. یہ رنگوں کے سگنل عقل تک آنکھیں پہنچاتی ہیں, اور جب عقل تک یہ سگنل پہنچ جاتے ہیں تو عقل طے کرتی ہے کہ جو دیکھا گیا وہ کیا تھا. یہ کان میں جو ہڈیاں ہیں نا چھوٹی چھوٹی, جن میں چھوٹے چھوٹے سے سوراخ ہیں پردے کان کے, کان کی ہڈیوں کے ساتھ آواز جا کے ٹکراتی ہے, اور ان آوازوں کے کانوں کی ہڈیوں سے ٹکرانے کی وجہ سے سگنل پیدا ہوتے ہیں, اور وہ سگنل عقل تک جاتے ہیں. پھر عقل فیصلہ کرتی ہے کہ جو کانوں نے سنا وہ کیا تھا. زبان پر رکھی گئی چیز کڑوی ہے, تلخ ہے, شیریں ہے, ترش ہے, کیا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے دانے بنے نا, جب بھی کبھی زبان کو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہیں تو جب آپ دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے دانے بنے ہوئے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیسٹ بڈس. ان پہ جا کے جب کوئی غذا لگتی ہے, کوئی چیز لگتی ہے, تو سگنل پیدا ہوتے ہیں. وہ سگنل عقل تک پہنچتے ہیں. عقل بتاتی ہے جو زبان پر پڑا وہ میٹھا تھا, کھٹا تھا, نمکین تھا, شیریں تھا, یا کیا تھا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں, آنکھیں وسیلہ ہے انسان کو دکھانے کے لیے. کان دیکھتے نہیں ہیں, کان وسیلہ ہے دکھانے کے لیے. زبان چکھتی نہیں ہے, زبان وسیلہ ہے چکھانے کے لیے. ناک سونگتی نہیں ہے, ناک وسیلہ ہے سونگانے کے لیے انسان کو. تو جب انسان کا ایک چھوٹا سا بدن بغیر وسیلوں کے کام نہ کر سکے تو اللہ کی یہ کائنات بغیر وسیلوں کے کیسے چلے گی. اور آپ مجھے بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ آنکھ میں خلل پیدا ہو جائے تو انسان دیکھ نہیں سکتا. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ. ہاتھیوں کے وسیلوں سے دیتا ہے. ٹھیک. اللہ نے جو انسان کو آنکھوں کے, کان کے اور یہ زبان کے, پورے انسان کے بدن میں وسیلے ہی وسیلے ہیں. ان وسیلوں میں سے کوئی وسیلہ خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے تو وہ وسیلہ جو جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام دینا بند کر دیتا ہے. آنکھ خدا نہ خواستہ خلل پیدا ہو جائے دکھانا بند کر دے گی. عقل کو ہے, عقل دیکھ لے بھائی. عقل یہ کہے کہ مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, میں ہوں, میں انسان کو دکھاتی ہوں, میرا ہونا ہی کافی ہے. نہیں نہیں, جب تک آنکھوں کا وسیلہ نہ ہو, وسیلہ بھی ہونا ضروری ہے, وسیلوں کا بے عیب ہونا بھی ضروری ہے. اسی لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو جو اللہ کی بارگاہ سے آیا بے عیب تھا, معصوم تھا. ٹھیک ہے, بے عیب تھا, معصوم تھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی انسان ہے کہ جو اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ لے؟ آسان کروں اور کیا کروں میں آپ کی خدمت میں. انسان کی آنکھیں ہیں, ان آنکھوں سے انسان دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتا ہے. اگر نہیں دیکھ سکتا تو ان آنکھوں سے اپنی ہی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتا. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اب کیا کرے انسان, مجھے تو اپنی آنکھیں دیکھیں نہیں تو میں کیا کروں گا؟ میں لے کر آؤں گا ایک آئینہ, اور جب میں وہ آئینہ سامنے رکھوں گا اپنے تو بالکل ویسی ہی میری آنکھیں جیسی ہیں وہ آئینہ مجھے دکھا دے گا. परवरदिगार आलम ने हिदायत करने के लिए जो अपना बेहतरीन बंदा भेजा मोहम्मद मुस्तफा, कहा फकत इस अकेले मोहम्मद को नहीं रखूंगा, इसलिए कि एक ऐसा दौर आएगा कि मेरी एक उम्मत मोहम्मद मुस्तफा को शहीद कर देगी, रुखसत हो जाएंगे। एक दौर आएगा मोहम्मद मुस्तफा पर्दा फरमा जाएंगे। फिर कौन हो कि जो मोहम्मद जैसा हो? तो फरमाया ऐसे 12 आईने लगाऊंगा कि जिनमें से पहला आईना, दरमियाना आईना, आखिरी आईना, सबके सब आईने मोहम्मद की छवि होंगे। परवरदिगार आलम का निजाम है कि उसने अपने बंदों को वसीले के वसीलों के दरमियान रखा। अब इंसान वसीले का इनकार कर ही नहीं सकता, मुंह से इनकार करेगा मगर जिंदगी में कदम कदम पर वसीले का मोहताज नजर आएगा। तो जब इंसान के कौल में और फेल में, दिल की बात में और जबान की बात में इख्तिलाफ हो जाए, इसी को मुनाफिकत कहते हैं। अच्छा, अब एक मिसाल और आपकी खिदमत में पेश कर दूं, और वो मिसाल क्या है? वो मिसाल ये है कि अल्लाह ने जो इन हैवानों को पैदा किया, इंसानों को भी पैदा किया, इंसान को अशरफुल मखलूकात करार दिया और इंसान को अपनी दीगर मखलूकात पर बाशरफ, बाअजमत, बाकरामत करार दिया, अकरम, अशरफ करार दिया। इंसानों को अल्लाह ने अपनी हर मखलूक से ऊपर रखा। यही वजह है, बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी दलीलें, बहुत सारे इलल हैं, मगर उनमें से एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं कि हैवानों को ऐसे रखा है कि हैवान झुकते हैं और झुककर अपने रिस्क पर झुककर उसे खाते हैं। आपने देखा हैवान अपने चारे के सामने झुकता है, झुककर चारा उठाकर अपने मुंह से खाता है। यानी हैवान को तो रिस्क के सामने झुकाया, मगर परवरदिगार आलम ने इंसान को उसके रिस्क के सामने झुकाया नहीं, बुलंद कामत रखा, सीधा रखा। गोया खुदा ने बता दिया कि जब मैं ये पसंद नहीं करता कि इंसान, ए इंसान तू अपने रिस्क के सामने झुक जाए, तो ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा कि मेरे अलावा किसी और से मांगे, या मेरे जो दरवाजे हैं उन दरवाजों को छोड़कर किसी और दरवाजे पर चला जाए। और अल्लाह का दरवाजा कौन सा दरवाजा है? वो दरवाजा क्या है कि जिस दरवाजे से कायनात में बढ़ता है ज़ियारत अमीर कायनात, हल्लाल मुश्किलात, हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम के जुमले हैं, अशहदु अन्नका अंता बाबुल्लाह अल्लज़ी मिन्हु योता। मैं इस बात की गवाही देता हूँ अल्लाह का वो दरवाजा कि जिस दरवाजे से अल्लाह कायनात में अपनी नेमतों को तकसीम करता है, वो दरवाजा आप है, वो दरवाजा आप है अली। अच्छा, इंसान को अपने रिस्क के सामने भी नहीं झुकाया, तो फिर ए खुदा अब इंसान तो नहीं झुक रहा अपने रिस्क के सामने, तो एक काम कर दे आसानी के लिए कि रिस्क को हुक्म दे दे, उड़ के दहन तक पहुंच जाए, मुंह तक आ जाए, लुकमे और निवाले बन बनकर प्लेट से उड़े, परवाज करे और मुंह में दाखिल हो जाए, छोटा सा ड्रोन हो जाए, जैसे आजकल जो जमाना ही इसका है, वो ड्रोन की तरह से निवाला उठे और बिल्कुल मुंह के पास आए और रुके एक दो सेकंड के लिए कि मुंह खुले, और उसके बाद वैसे इतना ऑटोमेटेड जमाना हो गया है, हर चीज ही ऑटोमेटिक हो गई है। अब ऐसा डर लगता है कि इंसान ऑटोमेटिक दौर में गुजरने की वजह से बीमार ना हो जाए, अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी उसे उठना नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं करूंगा कि गजा को, रिस्क को भी हुक्म नहीं दूंगा कि ओढ़कर तेरे मुंह तक आ जाए, बल्कि तुझे दो हाथ दूंगा और उन हाथों से तू अपना लुकमा बनाकर उठा उठा कर अपने मुंह में रखेगा, ताकि ए बंदाए बशर हर हर लुकमे पर तुझे वसीले की अहमियत समझ में आती रहे, ताकि हर हर लुकमे पर तुझे वसीले की अहमियत समझ में आती रहे। अब जब बात यहां से और आगे जाएगी, तो अल्लाह क्या हिदायत करता है अपने बंदों की? यकीनन ऐसों को अल्लाह ने भेजा है कि जो बेऐब है, मासूम है, मासूम हस्तियां हैं, हिदायत करती हैं। इंसान की जिम्मेदारी है कि जो हिदायत कर दे उस पर इंसान अमल करे। इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, इंसान का नफ्स है ख्वाहिश पैदा होगी, इंसान में रूह है, अकल की सलाहियत उसमें होगी। और जब इंसान शौक और खौफ के दरमियान आता है तो फिर वो इंसान से उसका शौक और उसका खौफ उससे अच्छे काम करवाते हैं। जहन्नम के खौफ से करेगा या जन्नत के शौक में करेगा तो अच्छे काम खुद ब खुद करेगा। या फिर मुनकिन हकीकी की ऐसी मारिफत हो जाए कि ना शौक के लिए करे ना खौफ के लिए करे, बस और बस उसे राजी करने के लिए करे। मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं ताकि जल्द से जल्द हम फजाइल के मरहले पे दाखिल हो जाए, ताकि आपके जौक की बात आ सके और फिर हम सब साथ हो जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमत अता की, इन नेमतों को इस्तेमाल करके इंसान अपनी गजा का बंदोबस्त करता है। एक छोटा सा दाना जमीन में लगाते हैं और जमीन में मौजूद मिनरल्स जो है वो मदद करते हैं कि वो दाना फूटता है, उसमें से पौधा निकलता है और वो पौधा आहिस्ता 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 बड़ा होता है, यहां तक कि वो गंदम का एक खोशा बनाता है। उसके अंदर गंदम के छोटे छोटे दाने लगते हैं। अब इस गंदम के बनने में पानी भी उसकी मदद कर रहा है, हवाएं जो चल रही है वो भी उसकी मदद कर रही है, सूरज उसको रोशनी देके उसकी गजाइयत को बढ़ा रहा है, उसके मिनरल को विटामिन को बढ़ा रहा है, चांद की रोशनी उसमें मिठास पैदा कर रही है। ये सारी की सारी चीजें क्या इंसान को देती है? कुछ गंदम के दाने जिन्हें पीस कर इंसान आटा बनाता है, आटे में पानी डालकर उसे बनाता है रोटी का पेड़ा, उस पेड़े को बेल कर एक रोटी बनाता है, चपाती या रोटी उसे खाता है। अब जब ये एक रोटी खा रहा है, सोचिए उसमें सूरज भी शामिल है, चांद भी शामिल है, पानी भी शामिल है, हवा भी शामिल है, इंसान की मेहनत भी शामिल है, मट्टी भी शामिल है, ये सारी चीजें उस एक रोटी के अंदर शामिल है जो वो एक रोटी इंसान खा रहा है। अब यहां से इस्लाम आता है और यहां से दीन का किरदार शुरू होता है। यहां पर दीन आकर कहता है अगर तू मेरा वफादार होगा तो देखेगा कि ये जो लुकमा तेरे मुंह में जा रहा है ये हलाल का है या हराम का है। अब यहां पर जब इंसान अपनी जरूरत पूरी करना चाहता है तो ख्वाहिशात जब उसके दिल में पैदा होती कि मुझे भूख लगी है कुछ खाना है, भूख लगी है मुझे रोटी खानी है, तो इंसान की ख्वाहिशात पैदा होती है। अकल ये कहती है कि जाकर आटा गूंदो, रोटी बनाओ, सेको और खाओ, तैयार करो खाना। और जो उसके आजाओ जवारे अल्लाह ने उसे दिए उसकी मदद लेके वो सालन बनाता है, रोटी बनाता है, खाता है। गौर कीजिएगा हम किसी नतीजे तक जा रहे हैं। हजूर दीन क्या कहता है? बस ये देखो कि जो लुकमा पेट में जा रहा है हलाल है हराम है। रिसालत माब ने क्या फरमाया कि जो तुम खाते हो ओहिल्ला लकुम, परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए हराम कर, हुर्रिमा अलैकुम, हुर्रिमा सॉरी हलाल नहीं हराम किया, सूरह माईदा की आयत है, हुर्रिमा अलैकुम अलमैतु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह वल मुकंतर, और बहुत सारी और चीजें हैं मनकूज़ा, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। चार चीजें हैं कि जो तकरीबन कुरान की हर उस आयत के जिस आयत के अंदर मुहर्रमात का जिक्र किया है परवरदिगार आलम ने वहां पर उन्हें स्टेट किया है और जिक्र किया है। बहुत गौर से साथ साथ रहिएगा, हम नतीजे से बहुत करीब हो गए। चार चीजें, मैता मुर्दार, दम खून, मैता तो व दम वलहमुल खिंजीर सूअर का गोश्त, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह और वो हलाल गोश्त हैवान कि जिसे मुसलमान ज़िबा ना करे या जिस पर अल्लाह का नाम लेकर छुरी ना चलाई जाए उसे खाना हराम है, अल्लाह ने हराम करार दिया। यही वजह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दावत पर मौजूद है, जैद नाम के सहाबी हैं, उन्होंने रसूल की दावत की और वो रसूल के लिए कुछ भुना हुआ गोश्त लेकर आए। रसूल ने फौरन से उस गोश्त की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। गौर करके उम्मीद करता हूं ये सारा का सारा मुकदमा जो तमहीद बनाई गई वो आपके जहनों में है। और एक मरतबा रिसालत माब ने पूछा कि भाई ये जो गोश्त भुना हुआ लाए हो ये गोश्त किसने पकाया है? कहा फुला भाभी ने बनाया है। कहा उसके पास गोश्त कहां से आया ये भी पता करो। कहा वो गोश्त जो था वो फुला आदमी ने काटा है, उसका नाम क्या है? कहा वो फुला फुला है। कहा वो तो काफिर है।
جب وہ کافر ہے اس کا ذبح کیا ہوا وہ تو حلال نہیں ہوا, چاہے مسلمان نے کتنی ہی پاکیزگی کے ساتھ پکا لیا ہو, لیکن پھر بھی اسے کھا نہیں سکتے, اس لیے کہ اللہ کا نام لیا ہے, کسی مسلمان نے نہیں کاٹا ہے, کسی کافر نے کاٹ دیا ہے, لہذا اسے رسول نے ایک لقمہ, اس کا ایک ذرہ بھی رسالت باب نے نہیں کھایا, اس لیے کہ جب میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ نہیں کھانا ہے, حرام ہے, تو میں خود نہیں کھا سکتا, وہ محمد مصطفیٰ کہ جو حرام کا ایک لقمہ نہ کھائے, 45 سال تک ابو طالب کے دسترخوان پر جو کھانا کھاتے رہے اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ محمد مصطفیٰ کہ جنہوں نے ایٹ دا پوائنٹ کہہ دیا کہ نہیں ہے میں نہیں کھا سکتا, اس لیے کہ اس سے اللہ کی معصیت کی بو آ رہی ہے, وہ ختمی مرتبہ, وہ حبیب خدا 45 سال تک اگر ابو طالب کے دسترخوان سے کھاتے رہے تو پھر یہ ظلم نہیں ہے کہ ابو طالب کو دائرہ ایمان سے خارج بتانا؟ اچھا ایک بات اور ہے, رسول کون ہے؟ ختمی مرتبہ. رسول کون ہے؟ ختمی مرتبہ. ختمی مرتبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس ہستی پر سارے دنیا کے مرتبے آ کر ختم ہو جائے انہیں ختمی مرتبہ کہتے ہیں. سارے مرتبے, جتنے دنیا کے مرتبے بڑے ہیں, لے آئیے, رسول سے بڑے نہیں ہیں, رسول سے بڑا مرتبہ نہیں ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ پھر آپ انہی کا ذکر کیا کریں, علی کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ جب ختمی مرتبہ ہے, ختمی مرتبہ ختمی مرتبہ ہے, تو پھر آپ علی کا ذکر ختمی مرتبہ سے زیادہ کرتے ہیں. جواب, آپ لوگوں نے سورج دیکھا ہے؟ سورج, سورج, سورج کی جو روشنی ہے اس کا کلر معلوم ہے؟ اس کا رنگ کیا ہے؟ سورج کی روشنی کا رنگ کیا ہے؟ سائنس آج تک سورج کی روشنی کا کلر بتانے سے قاصر ہے, اور یہ اس لیے قاصر ہے, کہتی ہے کہ جتنے رنگ ہیں نا دنیا کے, وہ سارے کے سارے رنگ سورج کی روشنی میں پوشیدہ ہیں. اسی لیے دنیا کی کسی بھی رنگ کی چیز پہ سورج کی روشنی پڑ جائے تو وہ اس کا ٹھیک رنگ دکھا دیتی ہے. اگر کسی خاص رنگ سے منسوب کر دیا جائے, کہا جائے سفید رنگ ہے, تو سورج کی روشنی جب سفید کے علاوہ بھی کسی رنگ پر پڑے گی تو دکھا دے گی, سفید رنگ پر پڑے گی تو اس چیز کو نہیں دکھائے گی. اگر سورج کی روشنی کا رنگ پیلا کہیں گے تو سارے رنگ دکھائے گا سورج, پیلا رنگ صحیح سے نہیں دکھائے گا, اس لیے کہ اس کی خود کی روشنی کا رنگ پیلا ہے. اس لیے جب پیلا رنگ پیلے پہ پڑے گا تو وہ سفید نظر آئے گا. آپ گھر کے اندر, کمرے کے اندر جب نائٹ بلب جلاتے تو لال رنگ کا اگر بلب ہوتا ہے تو کمرے میں جتنی لال رنگ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سفید ہو جاتی ہیں. ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ اگر ابھی نہیں سمجھ پا رہے تو آج جا کر دیکھیے گا, جس رنگ کا چھوٹا سا نائٹ بلب ہو اسی رنگ کی چیز اس کے ساتھ رکھ کر دیکھیے گا, وہ سفید نظر آئے گی, یعنی اس کا صحیح رنگ نہیں دکھائے گی. اسی لیے کہا کہ چونکہ سارے رنگ سورج میں موجود ہیں لہذا اس کا کوئی نام نہیں ہے, مجبوراً ایک نام دیا انہوں نے, اور اس کا نام ہے کیلوین. کیلوین کہتے ہیں سورج کی روشنی کے رنگ کو. بالکل اسی طرح سے سورج کی روشنی کے رنگ کو مجبوری میں کیلوین کہتے ہیں, جس طرح سے ہم محمد مصطفیٰ کو مجبوری میں بشر کہتے ہیں, اس طرح سے مجبوری میں محمد مصطفیٰ کو بشر کہتے ہیں. اچھا اب آ جائیے, تو سورج میں جو رنگ پوشیدہ ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا بھیا اس میں کتنے رنگ ہیں؟ تو ایک تکونا شیشہ آتا ہے, ٹرائنگل شیشہ آتا ہے, تین کونوں والا شیشہ آتا ہے, اس شیشے کو جب رکھتے ہیں ایک طرف سے سورج کی روشنی اس میں جاتی ہے, دوسری طرف سے سورج میں جتنے 7 رنگ ہیں وہ دوسری طرف سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں, لال بھی, پیلا بھی, نیلا بھی, ہرا بھی, سب نظر آتے ہیں. درمیان میں وہ شیشہ ہوتا ہے, اس طرف ایک روشنی ہوتی ہے اور اس طرف سارے اس کے اندر کے کمالات اور روشنیاں نظر آتی ہیں. محمد مصطفیٰ ہے سورج, علم رسول میں ہے, کرم رسول میں ہے, سخاوت رسول میں ہے. رسول کی سخاوت جس ہستی سے آیا ہوتی ہے اسے علی کہتے ہیں. رسول کا علم جس ہستی سے آیا ہوتا ہے اسے علی کہتے ہیں. رسول کی سخاوت جس ہستی سے آیا ہوتی ہے اسے علی کہتے ہیں. بھیا اتنی سی تو بات ہے, ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ ہے اور اسی محمد مصطفیٰ کا نفس علی ہے. جو جو فضیلت دیکھ رہے ہو علی کی محمد میں چھپی ہوئی ہے, علی میں آشکارا ہے. محمد میں چھپی ہوئی ہے, علی میں آشکارا ہے. اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جب حضرت ابو طالب کی بات آئی ہے تو ایک بات اور سن کر ہم آگے بڑھیں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا ایک بات سمجھانے کے لیے. لیکن اذان محترم ایک فرق تھا کہ جس نے محمد کو دولہا بنایا تھا اور جس نے محمد مصطفیٰ کو دولہا بنایا تھا انہوں نے عام لباس کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ کو دولہا بنانے کے لیے نہیں سجایا تھا. جب رسالت ماں کو دولہا بنانے کے لیے اس شخصیت نے سجایا ہے, پیراہن یوسف کا پہنایا, پاؤں میں نالین ابراہیم کی دی, دوش پہ ابا موسیٰ کی, ہاتھوں میں عصا موسیٰ کا, اپنا امامہ سر پر رکھوایا, انگلی کے اندر سلیمان کی انگوٹھی پہنائی. اور جب یہ سارے تبرکات جو محمد کی میراث ہیں, محمد کون ہے, رسالت آپ کو میراث, وارث انبیاء ہیں, وارث انبیاء بھی نہیں سردار انبیاء ہیں, یہ ساری امانتیں ایک کے بعد ایک دوسرے نبی تک منتقل ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زبور آگے بڑھی ہے اور اس کی تختیاں دوسرے نبی کے پاس امانتن رہی ہیں, پھر ان کے بعد والے نبی کے پاس امانتن رہی ہیں, اس کے بعد والے نبی کے پاس امانت رہی ہیں. جیسے جیسے نبی کا دور گزرتا گیا امانتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. جو نبی جتنا دیر سے آیا اتنی زیادہ امانتیں اس کے پاس آتی رہی, یہاں تک کہ رسالت ماں تک امانت پہنچی. جا کر تاریخ کو اٹھا کر پڑھ لیجئے گا وہ ہستی کون تھی کہ جس نے انبیاء ماں سلف کی امانتیں لے کر محمد تک پہنچائی. یہ وہی ہستی ہے کہ جس ہستی نے محمد کو جب دولہا بناتے ہوئے سجایا تھا تو یہ سوچا کہ کیوں نہ محمد کو امانتیں دینے کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ ساری کی ساری امانتیں جن کا وارث, جن کا اہل, جس کا حقدار خود میرا پیارا نبی ہے, ان کے تن مبارک پر زیب تن کروا دیا جائے. اس ہستی کا نام ابو طالب ہے کہ جنہوں نے موسیٰ کا عصا محمد کو دیا, نالین ابراہیم محمد کو دی, حضرت ابراہیم کی ابا محمد کو پہنائی, امامہ پہنایا, سلیمان کی انگشتری پہنائی. اب میرا امت مسلمہ سے فقط اتنا سوال ہے, مجھے ذرا یہ بتاؤ مسلمان نبیوں کی امانتیں ایک کافر کے گھر میں اتنے سالوں سے کیا کر رہی تھی؟ اچھا مجھے لگتا ہے آپ ہمارا دیا ہوا پیغام بھول گئے اور وہ یاد دلانا پڑے گا. جب بھی اہل بیت کی فضیلت کا کوئی ایسا نقطہ ہے گنجائش ہو تو علی کا نام لیتے ہوئے شرمایا نہ کریں. یہ نعرہ ہمارا قومی پہچان, ہماری قومی پہچان ہے, یہ ہمارا امتیاز ہے, یہ ہمارا فخر ہے, اس سے ہم پہچانے جاتے ہیں, اسے ہمیں اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے. اور اس نام میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے, اور اس نام میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے. اور یہ جو اس نام کی تاثیر ہے نا, یہ تاثیر ہم اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے, یہ اللہ نے اس نام میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو نام بند شجروں کو کھول دیتا ہے. جس چہرے کو کھلا ہوا دیکھو نا علی کا نام لینے کے بعد, سمجھ جاؤ اس کا خون پاک ہے. پھر اس کا مسلک نہ دیکھنا, بس سمجھ جانا کہ یہ علی والا ہے. اس کا چہرہ بول رہا ہے کہ اس کا خون پاک ہے. میں بات کو آگے بڑھاؤں اور اب بات یہیں سے آگے بڑھے گی. ہم نے کہا نا کہ ابو طالب کا احسان ہے اسلام پر, ابو طالب کے پاک خون کا شکریہ ادا کرنا عزیزو, اس لیے کہ اگر ابو طالب کا پاک خون مدد نہ کرتا और अली 40वें दिन खैबर न आते तो बहुत सो का 40वां हो गया होता। ये मेरा जुमला नहीं है, अल्लामा आज़र हसन जैदी आलल्लाहु मकामहु का जुमला कि शुक्र मनाओ अबू तालिब के खून का शुक्रिया अदा करो कि 40वें दिन खैबर तशरीफ ले आए। इसलिए कि अगर अली खैबर ना आए होते तो उस दिन बहुत सो का 40वां हो जाता। और किस शान से मेरा मौला आया भाई, कौन है अहले बैत, जामिन नजात कौन है, अहले बैत है ना, यही तो हमारा मौजू है। तो जरा सुनिए कैसी जमानत है, ऐसी जमानत आशूबे चश्म है, अली इब्न अबी तालिब साथ नहीं है, मदीना में है, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं था खैबर में कि जो काम का हो था। कहने वाले और दावा करने वाले, रजस पढ़ने वाले तो बहुत थे, अपनी शजाअत का इजहार करने वाले तो बहुत मिले, मगर कोई ऐसा कि जो इस्लाम के काम आ जाता रसूल को नहीं मिला। और रिसालत माब ने यह कहा कि अब देखो तुम लोगों से तो नहीं हुआ, तुमने 40 दिन तक कोशिश कर ली, अब मैं उसे अलम दूंगा, लऊतियन रायता कदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाहु व रसूलहू व युहिब्बुल्लाहा व रसूलहू। अब याद रखना, जब तुम में से किसी से यह काम ना हुआ तो कल मैं उसे बुलाकर अलम सुपुर्द करने वाला हूं इस लश्कर का, कि जो सबसे पहली बात सिफत उसकी ये होगी कि मर्द होगा। अब जो अब मौला रिसालत बाब ने ऐलान अनाउंसमेंट नहीं किया कि कौन आएगा, नाम नहीं लिया, रिसालत बाब कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे, रिसालत बाब सिफत बता रहे, मुआसफात बता रहे, खसूसियतें बता रहे कि कल मैं उसे अलम दूंगा रजुलन मर्द होगा, तो बाकी सारे कौन है, कर्रारन डटा हुआ इस्तकामत वाला, खैर फर्रार फर्रार करने वाला नहीं होगा, युहिब्बुल्लाहु व रसूलहु जिसे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, जिससे रसूल भी मोहब्बत करता है, वयुहिब्बुल्लाह व रसूलहू और जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। अब रसूल ने जब ये कहा ना कि मैं कल अलम दे दूंगा और ये अलम अब तुम्हारे हाथों से कल चला जाएगा, तो अब सारे के सारे खैबर में रात उस रात अलम हासिल करने की ख्वाहिश लिए बैठे हुए थे। मुझे ये बताइए कि आज जिन लोगों को निगाहों में अलम खलता है, जिन्हें अलम पसंद नहीं आता, जिन्हें अलम अच्छा नहीं लगता, वो कल खैबर में रात को जिस दिन अगले दिन अलम किसी को हकदार को मिलने वाला था, आपके तो सबके दिलों में अरमान था कि अलम मिल हमें मिल जाए, कल खैबर में जिस चीज का अरमान कर रहे थे आज उसी अलम का इनकार क्यों करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खैबर का जख्म अभी तक ताजा है। हम किस शहर में बैठे, हम किस सरजमीन पर बैठे, हम किस सूबे में बैठे, हम किस अजीम मकाम के बहुत करीब बैठे, एहसास है अजीजों, मौला कदमगा कहां से, यहां से कितनी फासले पर है, पैदल 5 मिनट से कम फासले पर पहुंच जाओगे, मंसूब तो अली के कदमों से ही है ना, और यही वो कदम थे जो दो शेर सालत पर आ गए। अच्छा, सिंध की धरती, शहर कौन सा है, हैदर आबाद, ये मेरा ईमान है और यकीन है और आप इस बात की ताईद फरमाएंगे, इस शहर में रहने वाला कभी वीरान नहीं होगा, इसलिए कि शहर का नाम है हैदर आबाद, हैदर के नाम वाले शहर में रहने वाला कभी वीरान नहीं होगा, हमेशा हैदर के सदके में आबाद रहेगा, हमेशा हैदर के सदके में आबाद रहेगा। लिहाजा अल्लाह को हुक्म हुआ कि या रसूल अल्लाह अली को आवाज दीजिए, और ये सदाए गैब आई, नाद अली यन मुज़हिर अल-अजाइब, अली को आवाज दे, अली को पुकारे नादे, इसकी दलील आप चाहते हैं, कुरान करीम के एक सूरे की आयत بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم. اے حبیب کہہ دیجئے, آپ کے دلیلوں سے تو نہیں سمجھے, تو اب ان سے مباہلا ہوگا اور ان کو کہیے کہ آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. بیٹوں کو بلاتے کیا ہے, ندا دیتے ہیں. آپ اپنی عورتوں کو ندا دیں, ہم اپنی عورتوں کو ندا دیتے ہیں. آپ اپنے نفسوں کو ندا دیں, ہم اپنے نفسوں کو ندا دیتے ہیں. ندا ہی سے تو نکلا ہے نادے, نادے علی. اور رسالت ماں کو جب یہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ یا رسول اللہ ناد علی, یہ کمانڈنگ ٹون ہے, پکارو علی کو, آواز دو علی کو, تو رسالت باپ نے کہا مدینہ کی طرف رخ کر کے, یا قاہر العدو, یا والی الولی, یا مظہر العجائب, یا مرتضی علی, رسول اللہ کا یہ صدا بلند کرنا تھا. وہاں پر صدا رسالت باپ مدینہ میں علی کے کانوں تک پہنچی. علی نے قمبر کو اپنے پاس بلایا, قمبر دوڑ کر علی کی تلوار ذوالفقار لے کر آئے. ایک مرتبہ سواری کو تیار کیا گیا, علی ابن ابی طالب نے ذوالفقار کو کمر بستہ کیا, اپنے شانوں پر حمائل کیا, سواری پر سوار ہوئے, قمبر نے شانہ پکڑ لیا. علی نے پوچھا قمبر کہاں چل رہے ہو, کہا جہاں میرا مولا جا رہا ہے وہیں پر غلام جا رہا ہے, جہاں مولا جا رہا ہے وہیں غلام جا رہا ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام کی سواری نے حرکت کی, دھول اڑی, وہاں علی فوراً چشم زدن میں آنکھوں کے پلکوں کے جھپکتے ساتھ خیبر کے میدان میں پہنچے. جیسے ہی خیبر میں پہنچے سلمان نے دیکھا, ایک مرتبہ رسول کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ مبارک ہو, میرا مولا آ گیا. رسول نے علی کے ابن ابی طالب کو قریب بلایا, پیشانی پر بوسا لیا, ایک مرتبہ اپنا امامہ علی کے سر پر رکھا, اس کے بعد کہا یا علی خیبر کی فتح تمہارا انتظار کر رہی ہے, چلے علی, چلے علی, چلے. اور علی جب چلے ہیں تو وہاں سے وہ مرحب کے جو 39 دنوں تک اپنے قلعے کے اندر بند رہا باہر آیا, اور جب باہر آیا تو ایک مرتبہ کہا انا الذی سمتری امی مرحبا, میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے مرحب رکھا ہے. اور اس نے یہ رجس پڑھا کہ عرب کے بڑے بڑے پہلوان میرا نام سن کر کانپتے ہیں, وہ نام ہی سن کر کانپتے ہیں, اس لیے کہ تمہاری شجاعت سے بڑھ کر سجا ملا جو نہیں. اور یہاں سے جب مولا کائنات تشریف لے کر آئے تو آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا, انا الذی سمتنی امی حیدرا, انا الذی سمتنی امی حیدرا, زرخام و آجا من ولیسن کسورا, میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا علی, ہر جنگ میں جب اپنا تعارف کروایا تو بابا کے نام سے کروایا اور کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا, میں ابو طالب کا بیٹا, اور آج مادر گرامی کے حوالے سے کروا رہے ہیں تعارف. علی کہیں گے کہ دیکھو مرحب پتا ہے کون ہے, مرحب وہ ہے کہ جسے پالنے والی ایک کاہنہ تھی, ایک عیسائی یہودی عبادت گزار عورت تھی کہ جس نے مرحب کو پالا تھا. اور وہ یہ کہتی تھی بچپن میں اسے لوریاں دیتے ہوئے کہ دیکھ بیٹا مرحب, دنیا میں جس کسی سے لڑنا ہو لڑنے دے, جس کسی کے مقابلے پر آنا ہو آ جانا, بچ اس ایک کے جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہو. علی ابن ابی طالب نے اپنا تعارف مادر گرامی سے اس لیے کروایا اور یہ اس لیے کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا, کہ علی ابن ابی طالب اپنے دشمن کو اندھیرے میں رکھ کے نہیں مارنا چاہتے تھے, بتانا چاہتے تھے کہ تو کس کے مقابلے میں آیا ہے. بتانا چاہتے تھے کہ تو کس کے مقابلے میں آیا. اور بس عزیزان محترم, میں بات کو یہاں پر ختم کروں, خیبر بیان پوری نہیں ہو سکتی, لیکن فقط اتنا, وہ کہتا ہے کہ تو پہلے حملہ کر. مولا کائنات کہتا ہے یہ ہمارا شیوا نہیں, ہم پہلے حملہ نہیں کرتے. کہا تو پھر یہاں سے واپس پلٹ جا. کہا میدان جنگ سے فرار کرنا یہ بھی ہمارا شیوا نہیں ہے. ایک مرتبہ مرحب میں مولا کائنات پر تلوار سے وار کیا, علی نے اپنی سواری کو کہوا دیا یعنی کہ موڑ کر گھما کر تشریف لے کر آئے اور ایک وار کیا, خول پر علی کی تلوار پڑی, خول کٹا, سر کو کاٹا, سینے کو کاٹا, رہوار کو کاٹا, یہاں تک کہ علی کی تلوار زمین کے قریب پہنچ رہی تھی. پروردگار عالم نے جبریل کو حکم دیا, اے جبریل جاؤ اپنے پروں کو زمین پر بچھا دو, اس لیے کہ اگر علی کی تلوار زمین پر پڑ گئی تو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. ہر شخص علی کے اپنے ابی طالب کے مقابلے میں آ جائے اور بچ کر نکل جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شجاعت اور یہ خدمت ہے تلوار کی علی ابن ابی طالب کے. صرف اور صرف میدان جنگ میں ہی علی ابن ابی طالب نے خدمت اسلام نہیں کی ہے, مصلی عبادت پر بھی آ کر. اور جب علی دیکھیے, جب میدان جنگ میں شجاعت دکھاتا ہے نا, کوئی عام انسان کی بات کر رہا ہوں, میں معصوم کی بات نہیں کر رہا, معصوم کو غیر معصوم سے تقابل کرنا ہی غلط کام ہے, لیکن انسان سمجھنے کے لیے کہ عام انسان ہو تو اگر شجاع زیادہ ہو تو دل سخت ہو جاتا ہے, جب کوئی مانگنے آئے تو اسے عطا نہیں کرو. اور علی کی عطا کی کیفیت دیکھو, مانگنے والا آ کر ایک روٹی مانگ رہا تھا, علی نے کہا قمبر اسے بوری دے دو, کہا بوری اونٹ پر ہے, کہا اونٹ دے دو, کہا اونٹ قطار میں ہے, کہا قطار دے دو. یہ دیکھا تھا ایک مرتبہ مہار کو چھوڑ کر پیچھے ہٹے قمبر, کہا قمبر پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے, کہا مولا مجھے خوف ہوا کہیں آپ ہی مجھے مجھے بھی اس کی غلامی میں نہ دے دیں. مولا سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے, آپ سے دوری برداشت نہیں ہو سکتی. اب آپ نے دیکھ سن لیا, یہ ہے مولا کائنات کا مزاج, یہ ہے علی کی عطا کا مزاج, یہ ہے علی ابن ابی طالب کی عطا کا مزاج کہ انسان آ کر ایک روٹی مانگتا ہے. علی کہتا ہے کہ اس مانگنے والے کو جو اپنا شرمندہ چہرہ لے کے کتنی مشکل سے آیا ہوگا سوال کرنے کے لیے, کتنی جرأت پیدا کی ہوگی کچھ مانگنے کے لیے, اپنی عزت ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہے, زیادہ دیر نہ لگاؤ, ایک روٹی دینے میں دیر لگتی ہے تو بوری دے دو, بوری دینے میں دیر لگتی ہے تو اونٹ دے دو, اونٹ دینے میں دیر لگتی ہے قطار دے دو, مگر جلدی سے دے کے اسے اپنی نظروں سے دور کرو. اب یہ مزاج اگر علی کا سمجھ میں آ گیا, ہم اور آپ یہ بتائیے اپنی نمازوں پر کیا اعتبار کر سکتے ہیں کہ جو ہماری پڑھی ہوئی نمازیں ہیں 70% 100% یہ نمازیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی؟ کیا اتنا اعتبار ہمیں اور آپ کو ہے اپنی نماز پر کہ ہاں ہم ہاتھ اٹھا کر کہہ سکیں کہ جیس مولانا صاحب آئے نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں میری نماز ایسی ہے جیسی اللہ کو چاہیے اور یہ نماز مجھے لے جائے گی جنت میں. پہلی مجلس یاد کیجئے گا یا دوسری مجلس, شیطان نے اپنی عبادتوں پر ہی فخر کیا تھا اور کہا تھا میں نے اتنے سجدے کیے کیا مجھے اتنا صلہ بھی نہیں ملے گا؟ کہا نہیں 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 نہیں, عبادت وہ نہیں جو تو کرے, عبادت وہ جو میں کرنے کا کہوں. لہذا ابو طالب کا خون ایسے کام آیا ہے اسلام کے کہ جہاں دیکھ لیجئے ابو طالب کے خون کی قرضدار ہے اسلام کی کھیتی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت بزم یہاں پر سجی ہوئی ہے. ایک کوشش ہے کچھ مومنین کی کہ جو خون کا عطیہ جمع کر رہے ہیں ان مریضوں کے لیے کہ جو مریض خون کی کمی کی وجہ سے اس بات کے ضرورت مند ہوتے ہیں کہ انہیں بار بار خون لگایا جائے. ایک مرض ہے تھیلیسیمیا کا کہ جس کی وجہ سے انسان کا خون وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے, اسے اور خون لگوانا پڑتا ہے, آئرن کی کمی ہو جاتی ہے, آئرن لگوانا پڑتا ہے. لہذا یہ یہاں پر موجود ہے. اسلام کا یہی درس ہے کہ جو ایک انسان کو زندگی دے, کأن احیا الناس جمیعا, جیسے اس نے پوری کی پوری انسانیت کو زندگی دے دی. اور ایمان والا خون اگر کسی کی رگوں میں جائے گا تو یقیناً ایمان ہی میں اضافہ ہوگا. علی سے محبت کرنے والا خون اگر کسی کی رگ میں چلا جائے گا تو وہ اس کی دل کی ایمان کی کیفیت میں اضافہ کرے گا. اور ایک بات اور میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر کہ یقیناً محرم کے ایام ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ماتم کرنے والے جوان ہیں وہ اپنا ماتم کریں گے, یہ اس لیے نہیں لگایا گیا کہ آپ زنجیر کا ماتم نہ کریں اور خون کا دیا دیں, نہیں, جو افراد خونی پرسہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے کریں گے. یہ ثواب جاریہ کے عنوان سے کام انجام دیا جا رہا ہے کہ جو افراد اپنے خون کا دیا دینا چاہیں وہ یہاں سے دے سکتے ہیں, اور جتنی بڑی تعداد میں ممکن ہو دیجئے, کیونکہ ہم جانتے ہیں ایسے افراد کو, بلکہ ہمارے بھی فیملی کے اندر ایسے کیسز ہیں کہ جنہیں خون کی ضرورت ہوتی ہے, اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب خون نہیں ملتا اور بڑی پریشانی ہوتی ہے, لوگوں کو فون کالز کرنی پڑتی ہے کہ کیا آپ خون ڈونیٹ کر دیں گے, کیا آپ خون ڈونیٹ کر دیں گے. چونکہ ان دنوں میں مومنین بڑی تعداد میں آتے ہیں, لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈونیٹ کریں, جس جس کے لیے ممکن ہو ضرور کیجیے گا. ایک درود بھیجے سارے مل کر بلند ترین سارا. اچھا, اب یہ تو ایک بات ہو گئی, اور آج کی جو مناسبت ہے, میں نے سرنامہ کلام میں ایک آیت پڑھی اور وہ آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو تعظیم کرتا ہے شاعر اللہ کی, اس کا اللہ کی نشان, شاعر اللہ کیسے کہتے ہیں, اللہ کی نشانی. آج مہندی برآمد ہونے والی ہے, شہزادہ قاسم کی مہندی برآمد ہونے والی ہے, تو میں ذرا سا اس پر دو جملے کہنے والا ہوں اور اس کے بعد ہم براہ راست مصائب پر آ جائیں گے. دامانِ وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں ضروری سمجھتا ہوں منبر سے یہ چیزیں آنی چاہیے تاکہ وہ نسل کی جو نئی نسل ہے ان تک ہماری اس عزاداری کے پیچھے پوشیدہ پیغامات یا یہ عزاداری اور یہ مہندی نکالنا ہم کیوں کرتے ہیں وہ پیغام پہنچ سکے. اس لیے کہ یہ دور ایک ایسا دور ہے کہ جس دور کے اندر جان بوجھ کر ایسے سوالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ حق کی راہ انسان آسانی کے ساتھ چھوڑ دے. اگر ہم نے اپنے عقیدوں کی بنیادوں کو مضبوط نہ کیا, عزیزوں یاد رکھیے گا, باقاعدہ ایسی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے ایمان کو متزلزل کیا جا سکے, ہلایا جا سکے. یہ دور ایک ایسا پراشوب دور ہے کہ جس دور کے اندر ہمیں اپنے ایمان کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے, اپنی اولادوں کے ایمان کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے. اگر ہم نے اس اپنے ایمان کی مہار کو مضبوطی سے نہ تھاما, عین ممکن ہے کچھ باطل ہوائیں آئیں اور ہمارا ایمان اڑا کر لے جائیں. اور گھروں میں بچوں کو بتائیں کربلا میں کیا ہوا, گھروں میں بچائیں کہ رسول اور اولاد رسول کے گھرانے پر کیا مظالم ہوئے, جناب سیدہ پر کیا مظالم ڈھائے گئے. کربلائے معلہ کے اندر یہ جو شاعر اللہ کی میں نے بات کی, اللہ کی نشانی, اللہ کی نشانی ہر وہ چیز ہے کہ جس سے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. ہم شروع ہوتے ہیں خانہ کعبہ سے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, جسے دیکھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ایک بیٹا ایک باپ جنہوں نے اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی, اللہ کے حکم سے رکھی, اللہ کا گھر بنایا, اور اس کے بعد اسلم فی الناس بالحج, لوگوں کو حج پر آنے کی دعوت دی, اذان دی, اور جن جس نے آواز سنی وہ آیا, حتیٰ کہ صلبِ پدر میں رحم مادر میں جو تھے وہ بھی آئے. آپ دیکھیے مقام ابراہیم کا پتھر نبی کے قدموں کے نشان والا پتھر ہے, لیکن پروردگار عالم نے اس کی تعظیم رکھی, اس لیے کہ شاعر اللہ میں سے ہے, اسے دیکھ کر نبی خدا یاد آتا ہے, نبی خدا کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. اور آ جائیے صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں, جب صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا یاد آتا ہے, ایک ماں کی یاد آتی ہے, جس ماں ہاجرہ نے, نبی کی زوجہ نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی تھی تاکہ شیر خار بچہ جو پیاسا ہے اس کی پانی کا انتظام کیا جا سکے, اس کی کوشش کی جا سکے. تو انداز یہ تھا کہ اگر خدا چاہتا تو اس پیاسے بچے کو, یعنی کہ جناب اسماعیل کو, شیر خاری کے عالم میں پانی آسمان سے نازل کر کے دے سکتا تھا, بارش ہو سکتی تھی, کنواں صرف حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑنے سے نکل سکتا تھا, مگر صرف اس طرح سے نہ آیا, ماں ہاجرہ کو دوڑ لگانی پڑی. تو یہ جو دوڑ لگانی پڑی یہ کس بات کی علامت ہے, یہ توکل کی علامت ہے کہ ماں توکل رکھتی ہے اللہ پر کہ اگر کوشش کرے گی تو اللہ کوشش کا صلہ دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف توکل کرنے والوں کو بھی اللہ بھوکا نہیں رکھتا, روٹی کھلاتا ہے, مگر جو توکل کے ساتھ کوشش کرتا ہے اس ماں کو چند قطرے آپ چاہیے تھے اپنے بچے کے لیے، مگر اللہ نے اتنا پانی دیا، اتنا پانی دیا کہ امتیں سیراب ہو رہی ہیں۔ اور آپ مزید آتے چلے جائیے، مزید اس میں آگے بڑھتے چلے جائیے کہ یہ جو تابوت ہے، اس تابوت میں میرا اور آپ کا مولا حسین نہیں موجود ہے، لیکن یہ تابوت منسوب ہو گیا ہے حسین ابن علی سے۔ جب اس تابوت کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسا شہید یاد آتا ہے کہ جو 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد اپنے گھر پرے گھر کو لٹا کر خود بھی قربان ہو گیا اللہ پر۔ تو حسین کی یاد آتی ہے، جب حسین یاد آتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے۔ یہ علم پاک ابوالفضل العباس کا یہ جو پنجہ لگا ہوا ہے، اس پنجے کو دیکھتے ہیں تو عباس کے کٹے بازوؤں کی یاد آتی ہے، جب وہ کٹے بازو یاد آتے ہیں تو ایک بچی کی پیاس یاد آتی ہے، عباس کا حکم ماننا اپنے امام کا یہ یاد آتا ہے۔ گویا عباس کو یاد کرتے ہیں تو حسین کے حکم کے ماننے کی یاد آتی ہے۔ حسین کون ہے؟ اللہ کا امام ہے زمین پر۔ گویا عباس کے علم سے اللہ کا یاد، اللہ یاد آتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جب ایسوں سے جڑ جائیں تو خود یہ چیزیں اتنی بافضیلت ہو جاتی ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے علم پاک کا احترام کیا تو یاد رکھنا یہ تمہارے دل کے ایمان کا تقویٰ ہے۔ اگر تم نے تابوت کا احترام کیا، اگر تم نے مہندی، ہم کوئی سوال کرتا ہے کہ مولانا کیوں نکالتے ہیں مہندی، کربلا میں تو کوئی ایسی شادی نہیں ہوئی، کربلا میں تو کوئی ایسی مہندی نہیں ہوئی، جناب قاسم کے ہاتھوں پہ مہندی تو نہیں لگائی گئی، لوگ یہ کہتے ہیں۔ جواب، تو پھر آپ تابوت بھی نہ نکالیے، اس لیے کہ کل امام حسین کا تابوت تو نہیں اٹھا تھا کربلا میں، میرا مولا تو مظلومیت کے ساتھ بے گورو کفن پڑا رہا تھا 3 دن کی تپتی دھوپ میں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کربلا ان چیزوں کی یاد کے منانے کا نام ہے کہ جو چیزیں کربلا میں ہوئیں، اور ان چیزوں کی بھی یاد منانے کا نام ہے جو نہ ہو سکیں۔ ہم اس لیے حسین مظلوم کا تابوت اٹھاتے ہیں کہ میرے مولا غریب، اے حسین، اے غریب زہرا، آپ کا تابوت کل آپ کا حق تھا کہ تابوت اٹھایا جاتا، مگر آپ کا تابوت نہ اٹھ سکا، آج آپ سے عشق کرنے والے اسی تابوت کی شبی اٹھائیں گے۔ ایک ماں کے دل کا ارمان تھا، ایک ماں کے دل کا ارمان تھا کہ میرے بچے کی میں شادی ہوتا ہوا دیکھوں، میں دیکھوں کہ میرے جوان کے سر پر سہرا سجے، میں دیکھوں کہ میرے جوان کی دلہن آئے، میں دیکھوں کہ میرے بچے کا گھر بس جائے، میں دیکھوں کہ میرے بچے کی اولادیں میری گود میں کھیلیں۔ اور یہ ارمان رکھنے والی کوئی عام خاتون نہیں ہے، حسن مصطفیٰ کی زوجہ ہے، ام فروا، جناب قاسم، قاسم گلبدن بہت چھوٹے تھے کہ جب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام زہر سے بستر علالت پر آ گئے، اور اس زہر نے میرے مولا کے کلیجے کو ایسے کاٹ دیا کہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر دہن مبارک سے تشت میں آ کر جمع ہوئے۔ عزیزو، ہم اس ایک یتیم کے، یتیم کی ماں کو پرسا دینے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر اس ماں کی روح اس مجلس میں آ جائے تو اپنے بچے کی مہندی کی شبی دیکھ کر روئے، خوش ہو کہ ہاں، کل اگر ایک ماں اپنے بچے کی خوشی نہ منا سکی تو آج اس شہید کا غم منانے والے ماں کے ارمان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بار بار کیوں کرتے ہیں، تو جواب ہے کہ وہ سنت شہادت کی، جو سنت امام حسین علیہ السلام جو شہید ہو گئے اس کی یاد مناتے شہادت کی، بالکل اسی طرح سے کہ وہ قربانی جو حسین نے دی، ہر سال اب اس قربانی کو ریوائیو کیا جاتا ہے، اسے تازہ کیا جاتا ہے، ہم روتے ہیں، ہمارے رونے سے وہ قربانی زندہ رہتی ہے۔ رسول نے کہا روتے رہو حسین کے عزاداروں، روتے رہو تاکہ یہ قوم حسین کی قربانی کو ویسے نہ بھلا دے جیسے غدیر کو بھلا دیا. اور ہر سال کرتے ہو نا قربانی یا نہیں کرتے ہو قربانی، یا ایک سال قربانی کر کے اگلے سال روک دیتے ہو؟ ہر سال پھر جب عید قربان آتی ہے تو حیوان لے کر آتے ہو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے، یہ کہہ کر کہ یہ اس فدیے کی قربانی ہے کہ جو اسماعیل کی جگہ پر آ گیا تھا. ابراہیم کے اس جذبہ قربانی کو زندہ کرتے ہو ہر سال. وہ جو اسماعیل کی جگہ پر فدیہ آ گیا تھا اس کی قربانی ہر سال مناتے ہو. اور وہ جسے اللہ نے ذبح عظیم کے عوض فدیہ قرار دے کر اسماعیل کو بچا لیا، اسے بھول جاتے ہو. ذبح عظیم کون ہے؟ وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور یہ قربانی آگے تک کے لیے روک لی جو ذبح عظیم ہے. ذبح عظیم کون ہے؟ ابراہیم کا اسماعیل بچ گیا، کل حسین کا علی اکبر نہ بچ سکا. اسماعیل کی پیاس بجھ گئی، چاہے زمزم ابل پڑا مگر علی اصغر کو پانی کے چند قطرے بھی نہ ملے. ہاں عزیزو آؤ اس جوان کو یاد کریں کہ جس کی عمر 13 سال کی ملتی ہے اور مادر گرامی کے پاس آئے. ماں ام فروا کہتی ہے جاؤ بیٹا قاسم، ماں چچا جان سے اجازت لے کر آئے، وہ تمہیں اجازت دیں گے تو پھر تم جا سکو گے جنگ کے لیے. آئے ایک مرتبہ، دیکھا خیمے میں شب عاشور مولا حسین کربلا کے شہدا، عاشور کے شہدا کے نام لے رہے ہیں، کہہ رہے بتا رہے ہیں کہ کل شہدا میں ان کا نام ہے، علی اکبر کا نام ہے، اون محمد کا نام ہے، عباس با وفا کا نام ہے، یہاں تک کہ ایک ایک شہید کا نام لیتے لیتے مولا حسین نے کہا کل کے شہیدوں میں میرا شش ماہ علی اصغر بھی ہے. یہ سننا تھا کہ جو قاسم ابھی تک خاموش بیٹھے تھے جلال میں آ گئے. جلال میں کیوں آئے؟ غیرت ہاشمی نے جلال دلایا، کہنے پر مجبور ہو گئے قاسم چچا جان یہ بتا دیجیے علی اصغر کا نام بھی شاید شہیدوں میں ہے. ارے کیا یہ فوجی اشتیا خیموں میں آ جائے گی؟ کہا نہیں بیٹا خیموں میں تو نہیں آئے گی، میں اپنی گود میں اٹھا کر اس بچے کو لے جاؤں گا مقتل. بس جناب قاسم کہتے رہے. جب افراد گئے ہیں جناب قاسم نے اپنے چچا سے کہا چچا جان جنگ کی اجازت دے دیجئے. کہا منع کیا، کوئی جواب نہیں دیا. قاسم چلے گئے، پھر آئے پھر پلٹا دیا، پھر کوئی جواب نہیں دیا. جب بار بار آ رہے تھے تو ایک مرتبہ قاسم کو دیکھا، جناب قاسم نے کہا کہ چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دے دے. ایک مرتبہ چہرے کو غور سے دیکھا، کہا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جب اپنے بھائی کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو میں تیری خوشبو سونگ لیتا ہوں. بیٹا قاسم یہ بتا میں تجھے جنگ کی اجازت کیسے دے دوں؟ یہ کہہ کر ایک مرتبہ حسین نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا. اتنا روئے ہیں چچا اور بھتیجے حسن کے غم میں کہ چچا کو بھی غشی آ گئی، قاسم بھی بے ہوش ہو گیا. یہاں تک کہ جناب قاسم کو ہوش آیا، مادر گرامی کے پاس گئے اور مادر گرامی کو یاد آیا کہ جب کمسنی کے عالم میں حسن مصطفیٰ زہر کے اثر سے وقت شہادت قریب ہے، ایک مرتبہ قاسم سینے پر تھے، ماں ام فروا نے چاہا کہ سینے سے اٹھا لیں اس لیے کہ کلیجہ کٹ چکا ہے، بابا کو اذیت محسوس نہ ہو. کہا قاسم کو میرے سینے پر ہی رہنے دو ام فروا. اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ ایک تعویذ لیا اور دستے بازو قاسم پر باندھا اور کہا ام فروا یاد رکھنا کل ایک ایسا دن آئے گا کہ جو میرے بیٹے کے لیے فیصلے کا مشکل دن ہوگا، اس دن اس تعویذ کو کھول لینا. یاد آیا، وہ تعویذ کھولا. ایک مرتبہ مولا حسین کی خدمت میں وہ تعویذ لے کر آئے جس پر لکھا ہوا تھا میرے بھائی حسین تجھ پر تیرے بھائی حسن کا سلام ہو، ارے قاسم کی قربانی قبول کر لے. قاسم میں تو کربلا میں نہیں ہوں مگر میرا بیٹا قاسم ہے، میری نیابت میں قاسم کو خود پر قربان ہونے کی اجازت دے دے. ایک مرتبہ مولا حسین نے اپنے بھائی کے خط کو آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا، قاسم کو اجازت تو دی مگر ایک مرتبہ جب امام امامہ سر پہ رکھا ہے نا, تحت الحنق کو گلے میں ڈالا, شانوں پر ڈالا, آستین کو چاک, گریبان کو چاک کر دیا, آستینوں کو بلند کر دیا, اور زرہ نہیں پہنائی, خول نہیں پہنایا, اس لیے کہ یہی انداز ہوتا تھا جب کسی یتیم کو جنگ کے لیے بھیجا جاتا تھا تو اس کی یتیمی کی نشانی کے طور پر گریبان کھول دیا جاتا تھا, ارے آستینوں کو اٹھا لیا جاتا تھا. حسین چاہتے تھے شاید کوئی کم سن بچہ سمجھ کر اگر رحم نہ کرے, یتیم جان کر قاسم پر رحم کر لے. مگر ایک مرتبہ غضب کیا ہوا, قاسم ننے ہیں, ایک مرتبہ پشت فرس پر سنبھل نہ سکے, فوج اشکیا نے چاروں جانب سے گھیرا, کسی نے تلوار سے مارا, کسی نے گرز مارا, کسی نے نیزہ مارا, قاسم پشت فرس پر سنبھل نہ سکے, زمین کربلا پر آئے. مگر جس وقت قاسم زمین پر آ رہے تھے, چاروں طرف فوج اشکیا کے گھوڑے دوڑ رہے تھے. جناب آقا حسین نے دیکھا جب منظر نہ دور سے, کہا یا اللہ میرے قاسم کی خیر ہو. ایک مرتبہ سواری پر بیٹھ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی, دوڑ کر قاسم کے سرانے پہنچنا چاہتے تھے. ارے دیر ہو چکی تھی, عجب نہیں کچھ زاکرین کو یہ کہتے سنا ہے, قاسم کے پامال لاش کے ٹکڑے کربلا کی زمین پر بکھر گئے تھے. کسی ٹکڑے سے آواز آتی تھی چچا یہاں ہوں, کسی ٹکڑے سے آواز آتی تھی چچا یہاں ہوں, دوسرا ٹکڑا ایک دوسری جانب سے کہتا تھا میرے امام میں یہاں پر ہوں. بس ایک مرتبہ چچا نے بھتیجے کی پامال لاش کے ٹکڑوں کو ایک کٹڑی میں جمع, اس کٹڑی کو لے کر حسین چلے. جیسے ہی پہنچے ہیں ایک مرتبہ زینبی آ گئی دروازہ خیمہ پر, پوچھا میرے قاسم کو لینے گئے تھے بھیا, ارے قاسم کہاں ہے؟ پشت حسین پر ایک کٹڑی تھی, یہ کہا بہن ذرا آہستہ کہو, پیچھے ام فروا کھڑی ہے, یہ جو میری پشت پر کٹڑی دیکھ رہی ہو اسی میں لاش قاسم کے پامال ٹکڑے ہیں. بس عزیزو, حسین کی غربت کے عالم کا آخری جملہ, ایک طرف حسین نے قاسم کی پامال لاش کی کٹڑی رکھی, ایک طرف علی اکبر کی شہادت کے بعد علی اکبر کا لاشا رکھا, درمیان میں حسین لیٹ گئے, چہرہ آسمان کی طرف کیا, ایک ہاتھ گٹھڑی پر رکھا, ایک ہاتھ لاش علی اکبر پہ رکھا. کہتے جاتے تھے بارے الہ آج حسین غریب ہو گیا, آج حسین
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا وعلى محمد لن ينقلب ينقلبون. ماتم حسين ماتم.
ہے قاسم ہے قاسم, ہے 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 ہے
مل کے جواب دیجیے,
ہے قاسم ہے ہے قاسم ہے قاسم. تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا, تیری بہن تیرے قتل دا منظر ہے قاسم, ہے ہے قاسم 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 ہے قاسم, ہے ہے قاسم. कभी सहरा देख के रोती थी, कभी कश खा के गिर जाती थी, कभी सहरा देख के रोती थी, कभी कश खा के गिर जाती थी, कभी सहरा देख के रोती थी, कभी कश खा के गिर जाती थी, कभी सहरा देख के रोती थी, कभी कश खा के गिर जाती थी। बहाल हुआ उस खून पे गिर कर है कासिम, है कासिम,
है कासिम, है कासिम, है कासिम,
है कासिम, है कासिम,
है कासिम, है कासिम।
किस शान से तुम दूल्हा थे बने, किस शान से थी बारात चली, किस शान से बैठी रही दुल्हन हुजरे, बैठी रही दुल्हन हुजरे, आए न पलट कर है कासिम, है
कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम,
है
है
कासिम,
है कासिम, है कासिम, है कासिम।
गुरबत की कमाई टुकड़ों में, गुरबत की कमाई टुकड़ों में, भेजी है सजा कर है कासिम, है कासिम,
है कासिम,
है
कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम।
उठ का बस जाता तेरा घर है कासिम, है है कासिम,
है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम, है है कासिम, है कासिम।
घर साथ मुहर्रम को मेहंदी, तेरी याद में कासिम उठती है, दूल्हा दूल्हा कासिम, दूल्हा 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 कासिम, दूल्हा दूल्हा कासिम, दूल्हा दूल्हा दूल्हा
कासिम, दूल्हा
होता है लबों पर है कासिम, है
है कासिम, है कासिम, है है कासिम, है कासिम, है है कासिम, है
मौला के मामिया हसनिया हुसैन, मौला के मामिया हसनिया हुसैन, मौला के मामिया हसनिया हुसैन, या हुसैन, या हुसैन,
या हुसैन।
वो आबदे बीमार था, वो आबदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां, मौला के मौलिया हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वो ज़ैनब कुलसुम थी, वो ज़ैनब कुल
मंजूम थी जिस शर्व की शाहजादी थी, जिस
शर्व की शाहजादी थी
उस शहर की गलियों में वो, उस शहर की
गलियों में वो
बेबगना हो चादर फेरी शबीर की बोला डली, शबीर की बोला डली सीने पे जो शौके पली, सीने पे जो
पली
जिसकी अबाबन में चली, जिसकी अबाबन में चली मुँह पर तमाचों के निशान रोकर कहे कासिम की माँ, रोकर कहे कासिम की माँ मारा गया कासिम जवां, मारा गया ऐ लाल मैं ढूंढूं कहाँ, ऐ लाल मैं ढूंढूं कहाँ मेहंदी तेरी सहरा तेरा मौला के माँ क्या हसन वो बावफा अब्बास था, वो बावफा अब्बास था जो बीबियों की आस था, जो बीबियों
की आस था
पानी मिला बना पिया, पानी मिला बना पिया मासूम का एहसास था
معك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيد والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض الطوس، السلام عليك يا علي بن موسى الرزا، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.